سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس شخص نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے. زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. یعنی جو تمہارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو. وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. وہ جہالت کے اندھیرے ہوں یا غم کے اندھیرے یا آخرت کے بارے میں لا علمی کے اندھیرے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. کیونکہ اسلام کا کام دین کا کام جب ابتدا میں ہوتا ہے تو وہ کامیابی کسی کو نظر نہیں آتی. وہ ایک معمولی کام نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے وہاں خرچ کرنا انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے بیکار جا رہا ہو. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مشکل وقتوں میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر بعد میں جب اسلام پھیل جاتا ہے اور ہر چیز عام ہو جاتی ہے اس وقت جو اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں ان کا درجہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابتدا میں خرچ کرنے والے خواب وہ تھوڑا ہی کیوں نہ کرنے والے ہوں ان کا اجر بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو اہمیت اور جو حیثیت کسی بھی بلڈنگ میں فاؤنڈیشن کی ہے وہ اوپر والے حصے کی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر فاؤنڈیشن نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی ہی نہیں رہ سکتی. اگر اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. یعنی جو ایسا کرے. اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے جو ہم زکات دیتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو مصیبت آئے تم سب کا خیرات کرتے ہیں, اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا. یہ کون سا خرچ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض لیتے ہیں. یہ قرض حسنہ دراصل فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا ہے جو زکات اور خیرات کے علاوہ ہے, جو خالصتاً اللہ کے دین کی ترقی کے لیے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابو الدحداء انصاری نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ہاں اے ابو الدحداء. انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے مجھے. آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا. انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا, میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے. اسی میں ان کا گھر تھا, وہی ان کے بچے رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو باہر سے پکار کر کہا, بہدا کی ماں نکل آؤ, میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے, وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا بغداد کے باغ، اور اسی وقت اپنا سامان اور بچے لے کر باغ سے نکل گئی. کیا ہم اپنا گھر اتنی جلدی خالی کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم نے جو دنیا اتنی پال رکھی ہے، اتنا کچھ سنبھال رکھا ہے، اس کو خالی کرتے ہوئے بھی دیر لگے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو دہدا پھر پلٹ سے اس کے اندر بھی نہیں گئے، اور ان کی بیوی نے فوراً کوآپریٹ کیا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کو دیا تو میں راضی ہوں اس پر. کیا ہم اپنے شوہروں کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں تو ہم ساتھ راضی ہوں؟ انہوں نے جو کرنا وہ تو کر لینا ہے، ہمارے کہنے سے بعد نہیں آنا، لیکن اگر ہم نے انکار کیا تو ہمارا اجر رہ جائے گا. اگر کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے اور ہم اس کو مورلی سپورٹ کریں یا اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا حصہ لکھا جاتا ہے. ہاں ہم پریکٹیکلی بہت کچھ کر پائیں یا نہ پائیں. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب کہ تم مومن مرد اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ ان کی نیکیوں کا، خیر اور بھلائی کا جو پھیل رہا ہوگا. ایک وہ عمل ہوتا ہے جو انسان کا ذاتی عمل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو نیکی کی بات اور نیکی کا کام وہ دوسروں تک بھی لے جاتا ہے. تو ہر ایک کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا جتنا اس نے نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام پھیلایا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر، اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھ سکے گا، کچھ کیا جو نہیں ہوگا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ منافق کا جو نور ہوگا وہ اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگا، بس کسی وقت جلے گا کسی وقت بجھ جائے گا. جو نیکی کا وقفہ ہوگا اتنی دیر میں وہ تھوڑی سی وہ آئے گی اس میں روشنی، اور پھر زیادہ وقت تو ظاہر ہے اندھیرے میں گزارا تو اندھیرا ہی ہوگا وہاں. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. آج ہم دنیا میں کہتے ہیں نا بعض لوگوں کا، اچھا وہ اتنا بہت نیک ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہی بولیں گے. قیامت کے دن جب جا کے کہیں گے کہ ذرا اپنا نور تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو تو ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، ارجعوا وراءکم، پلٹ جاؤ اپنے پیچھے، جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. یعنی رحمت ان لوگوں پر ہوگی جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہوگا. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی جو دیوار کے پیچھے کر دیے جائیں گے وہ چلا کے کہیں گے، پکاریں گے. یعنی جب دیوار حائل ہو جائے گی تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں الگ کیوں کر دیا گیا؟ بعض وقت ایسا ہوتا ہے جیسے مثلا آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ جاتے ہیں، تو جو کنسرن شخص ہوتا ہے اس کو اندر کر دیتے ہیں اور باقی کو باہر کر دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو لوگ نیک ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لے آئے گا اور باقی لوگوں کو باہر کر دیا جائے گا. اس وقت تو چیخیں چلائیں گے، روئیں گے، ہم تو رشتے دار تھے، ہم تو دوست تھے، یہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر آپ دیکھیے کیا جواب ہوگا. مومن جواب دیں گے ہاں تھے تم، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی ایسے کام کیے کہ جس سے تمہارا ایمان اور عمل جاتے رہے. موقع پرستی کی، یعنی وفات پرست تھے تم، شک میں پڑے رہے، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں کرنے کا کوئی ثواب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں. اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، وہ فلاں ہمارے کام آ جائے گا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. غرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا. اس کے دھوکے میں آ کر تم نے وہ نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا. بہت اہم آیتوں میں سے ہے، اس میں ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دین کا کوئی حکم آتا ہے، دین کی بات آتی ہے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ دین کے راستے میں کوئی قربانی کا موقع آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا فوراً اٹھ کر لبیک کہتے ہیں، یا پھر فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، یا ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ جو بھی ہم اپنے آپ کو فریب دے دیں نیکی سے دور رہنے کے لیے وہ ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہیں. جب موت آئے گی تو حقیقت سامنے کھل کر آ جائے گی مگر پلٹنے کا وقت نہ ہوگا. فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ کس موقع کے انتظار میں ہیں؟ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم, مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. دنیا میں اگر آپ اپنے پیسے اپنے پرس میں رکھیں تو وہ اتنے ہی رہیں گے, لیکن اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو کئی گنا بڑھ جائیں گے اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں, ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اعلمو اعلمو, علم حاصل کر لو, جان لو. کیا کیا جان لو؟ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, یہ دنیا کی زندگی, یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹھیک ٹھاک اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. یہی کچھ تو ہو رہا ہے دنیا میں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے, پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی, پھر وہ گھس بن کر رہ جاتی ہے. یہ ہے دنیا, جب آتی ہے ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے, پھر جم جاتی ہے ایک جگہ, پھر آہستہ آہستہ پرانی ہونے لگتی ہے اور پھر ختم ہو کر رہ جاتی. ہم سب اپنے والدین کے بھرے بھرائے گھر دیکھیں آج کیا حال ہے ان کا, ان کے جانے کے بعد تقسیم ہو گئے, ختم ہو گئے, وہ رونقیں ختم ہو گئی. یہی حال ہمارے گھروں کا ہونے والا ہے جن کے لیے ہم ساری ساری زندگی لگاتے رہتے ہیں, جو پیسے بچتے ہیں کچھ صرف سجاوٹ کی چیزیں لا کے خرید کے رکھ دیتے ہیں اور اسے سے دل بہلاتے رہتے ہیں. معلوم نہیں ہمارے مرنے کے بعد کس کس کے حصے میں کیا جائے گا. اگر انہی پیسوں میں سے کچھ پیسے بچا کر ہم اپنے آخرت کے گھر کے لیے کچھ سجاوٹ کا سامان کر لیں تو کئی گنا زیادہ بہتر طور پر ریٹرن ہو. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کل کیا کہا تھا؟ ففروا الی اللہ. سورۃ الزاریات میں آتا ہے ففروا الی اللہ, یہاں کیا ہے؟ سابقو. پیچھے کا جگہ آتا ہے سارعو, دوڑو, جلدی کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے, جو مہیا کی گئی ہے, تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس سے نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پہ اکساتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں کے لیے نہ ان کا اپنا ہاتھ کھلتا ہے نہ کسی کو کھولنے دیتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اب ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. وہ خود نیک لوگ تھے لیکن پیچھے آنے والے ان کا راستہ چھوڑ بیٹھے. ان کے بعد ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، یعنی وہ نرم دل تھے، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا کی نعمتیں چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا رہبانیت ہذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اس کے لیے انسان اپنے گھر بار اولاد رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، یہی سب سے بڑی رہبانیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ جنگلوں میں نہیں رکھا بلکہ مفید کاموں کے لیے کوشش کرنے میں رکھا ہے. وہ رہبانیت ابتدعوها، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی ارادہ نہیں، پر یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.